بات کا مجموعہ ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے ان میں جو تاثیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے, تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اپنا صحیح کام کرنے لگیں. دل کا صحیح کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا. اللہ پاک کی معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی معرفت آ جاتی ہے, جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کی بڑائی کو, اس کے جمال کو, اس کے جلال کو, اس کی کمالی صفات کو, اس کا لازمی نتیجہ کہ اس دل میں اللہ کی محبت سے راسخ ہو جاتی ہے. جب اللہ کی محبت دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے تو دل چاہتا ہے اس کی ہر اطاعت کو کرنے کو, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کو. پھر نفس کے ہیلے بہانے نہیں چلتے جو آج عام طور پر چل جاتے ہیں. یہ کیا کریں, اب زمانہ ایسا آ گیا جی, مجبوری ہے جی, ماحول ایسا ہے. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی شریعت مطابق چلنے پر آمادگی نہیں ہوتی, اندر بھی ہمت ہی ہے, غلط عادتیں پختہ ہو گئی ہیں, چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. تو دل کے اندر جو ذوف آ گیا ہے, اس کے ازالے کے لیے یہ مجلس ہے کہ ہمارے اندر پھر وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے کہ ہمیں شریعت مطہرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے, جو کامل اور مکمل ہے, وہ ہمیں بھا جائے, جی کو اچھی لگے, جی چاہنے لگے. پھر سستی نہیں ہے, پھر چستی ہے. تو اللہ والے ہر زمانے میں اس کی محنت فرماتے رہے. اس لیے ہماری مجالس میں اللہ والوں کے تذکرے, ان کے ارشادات, ان کے موعظ پڑھے جاتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس تصوف کے ذریعے سے یہ محنت ہوئی ہے. دلوں کا تزکیہ یہ ہے, نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ نفس جو مچلتا رہتا ہے اور منفی جذبات ابھارتا رہتا ہے, اس کے مچلنے سے, اس کے منفی جذبات کے ابھارنے سے اس سے مرعوب نہ ہو جائے, مغلوب نہ ہو جائے, بلکہ اس پر غالب آئے, اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی ہمت کو حاصل کرنا, یہ ہے اصل چیز. تو یہ منفوظات کے زمانے کیا, ان کا مثال 709 ہجری میں وقت تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے تھے, اس لیے آ رہے تھے اپنے دل کی استقویت کو حاصل کرنے کے لیے, قوت کو حاصل کرنے کے لیے. آپ روحانی معالج تھے, جیسے معالج کے پاس آدمی جاتا ہے اپنے جسمانی امراض کے لیے, بیماری کا ازالہ ہو, جب قوت آئے. اسی طریقے سے جب یہ شعور عام تھا, بیدار تھا, عام طور پر اس کا شعور بیدار تھا اور عام تھا, سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے اندر ضعف آ رہا ہے, شریعت پر چلنے پر مشکل آ رہی ہے, سنت کو اپنانے کو آمادگی نہیں ہو رہی, یہ اور ایسے امراض رکاوٹیں آ رہی ہیں جو اپنے اندر میں موجود ہیں. تو پھر روحانی ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے کہ اس کا ازالہ کیسے ہو. اور جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی اپنے پیشے کے اندر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے, اس طریقے سے اس زمانے یہ شعور بھی تھا کہ دین کے اندر بھی کمال کو حاصل کرنا, یعنی اعمال جو ہے وہ شاندار, جاندار, چمکدار ہے. تو یہ اللہ والے ان کو اس کے طریقے بتاتے ہیں. اس لیے یہ ارشادات جو ہے میں اب کر رہا ہوں, جو تھوڑی بات یہ اس لیے کہ تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کے لیے آ رہے ہیں تاکہ آگے ترقی ہو, اس ترقی میں رکاوٹیں اس کی نشاندہی کی جاتی. تو یہ ایک باب چل رہا ہے, یہ آخری ملفوظ ہے اس باب کا, فقر و فاقہ کی فضیلت کے بیان میں جو پچھلے جمعے میں شریک ہوتے ہیں وہ تو اس کو سمجھ چکے ہیں. فقر و فاقہ کے لفظ سے آج ہم پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ اصطلاح جو ہوتی ہے نا وہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اس کی ماہیت مختلف ہوتی ہے. ہم فقر و فاقہ سمجھتے ہیں بڑی مشکل چیز ہے, پریشانی کی چیز ہے, مصیبت کی چیز ہے. یہاں جیسے ایک ملفوظ گزرا ہے کہ مریدوں کے لیے عید ہے فاقہ. خیر تشریح آ چکی اس کی پہلے جو لوگ موجود تھے کہ عید کس کو کہتے ہیں جب اپنی مرغوب چیز ملے. تو عوام کی عید تو کیا ہے کہ جس میں مرغوبات نفس سے مل رہے ہیں بڑے خوش ہیں, اور اللہ کے یہ بندے جو چاہتے ہیں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا, اللہ کے قرب کی لذت سے آشنا ہے, کیونکہ دل کے اندر شفافت لطافت پاکیزگی آ گئی, احساس بیدار ہو گیا ہے, اس لیے وہ اللہ کی خوشنودی کے اور قریب ہونا چاہتے ہیں. اور جو اس قدر رکاوٹ ہے نفس ہے, یہ کھینچتا ہے اپنی طرف. تو نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو فاقہ یعنی روزہ رکھ لینا, کھانے کو کم کرنا, اپنی ضروریات کو ضرورت کے درجے میں اس پر اکتفا کرنا. تو ان کی عید اس میں جب نفس کی تذلیل ہو رہی ہو, نفس کی قوت ٹوٹ رہی ہو, دشمن کمزور ہو رہا ہو, کتنا فرق ہے. ہم نے دوستی لگائی ہے, ہم ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں, اس زمانے کے اندر تو مادیت نے ہمارے دل و دماغ کو ایسے جکڑ لیا ہے کہ اور باتیں سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. ہم اسی کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں, اس لیے اب روحانی اعمال سے بھی ہم مادیت ہی چاہتے ہیں الا ماشاءاللہ. یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے کاروبار نہیں صحیح ہو رہے. یعنی اس نماز سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود نہیں ہے, کیا ہے؟ مادیت, مادی نفع ملنے سے. یعنی یہاں کی زندگی سنورنی چاہیے, آگے کی دیکھی جائے گی. زکات کو تاوان سمجھتے ہیں, ٹیکس سمجھتے ہیں, تو طریقہ تلاش کرتے ہیں. زکات کو تقرب کا ذریعہ, عبادات جتنی ہیں وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں, تقرب کا ذریعہ ہے. اب تقرب کی لذت سے ناچنا ہے, یہ اللہ کے لیے مال لگانا اللہ کے تقرب کے لیے ہے. اس کو ٹیکس سمجھا جاتا ہے, حکومت کا ٹیکس بچانے کے لیے دو لیجر بنائے ہوئے ہیں, طریقے اختیار کیا تھے یہاں کر رہے ہیں, طریقے سوچے جاتے ہیں, عجیب عجیب حالات. تو اللہ سے مانگی, اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے. یہ ہمارا مقصود ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ روشنی آئے, وہ نورانیت آئے, وہ روحانی قوت آئے, وہ روحانی ٹانک ملے, تو جو ہمیں اللہ کے رضا والے اعمال جو سراسر کیا ہے شریعت جو واضح ہیں چار شفاف, ان پر چلنے کے لیے آمادگی ہو. اور جو اس میں رکاوٹیں ہمارے نفس کی طرف سے, تو وہ نفس کی قوت ٹوٹ گئی, کمزور ہو. یہ ہمیں جو بچلاتا ہے, پھسلاتا ہے, گراتا ہے, اس کی قوت تاکہ اس سے باز آ جائے, یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا, اس کی اطاعت پر اطمینان پکڑنے والا بن جائے, نفس مطمئنہ بن جائے. تو یہ ایک ایک باب چلا آ رہا ہے, اس کا آخری ہے جس سے سماتے ہیں. اصل تو عربی میں ہے, اس کا ترجمہ مولانا خلیفہ ساتھیوں نے فرمایا, تو اس کی تشریف فرمائی ہے انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ملفوظ یہ ہے, فرماتے ہیں, مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا, مگر جب ان میں بھی اپنے مولا حقیقی کو ہی دینے والا مشاہدہ کرے. اور جب تو ایسا ہو جاوے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو. کیا فرماتے ہیں؟ مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا, مگر جب ان میں بھی اپنے مولا حقیقی کو ہی دینے والا مشاہدہ کرے. اور جب تو ایسا ہو جاوے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو. اس کے فائدے میں مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے طالب اور اے اللہ والے, یہ دو اے طالب اور اے اللہ والے, طالب کون ہے، یعنی آپ کے پاس جو آ رہے ہیں اس طلب کو لے کر کہ ہمارا دل صاف شفاف ہو کر اللہ کی طرف ہر آن ہر گھڑی اغلب اکثر اوقات میں متوجہ رہنے والا بن جائے. اس لیے لکھے طالب، کیونکہ طالبین آ رہے ہیں نا ان کے پاس نا، یہ عام طالب میں جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے طلب والے بیٹھے ہیں، مسجد تو بھری ہوئی تھی نا. ہمارے مفتی صاحب کئی دفعہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آج بھی کیا، ایک مجلس اس لیے ہو رہی ہے لیکن طلب نہیں عام طور پر. تو یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایک طلب ہے، آپ طالب ہیں. اب اس طلب کے اندر جو ہے اور آگے بڑھے، یہاں اس لیے اس کو بتا دوں کیونکہ یہ جو خطاب ہے ان طالبین سے ہے، اے طالب اور اے اللہ والے. پر تو ایک صاحب آئے کسی زمن میں یاد آ گیا، ان کے بیٹا ملائیشیا میں پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے الیکٹرانکس میں اور پتہ نہیں کہیں یوروپ کے اندر جانا ہوا ذرا ہائر اسٹڈیز کے لیے. اس نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ اولیاء پیر اور فقیر میں فرق کیا ہے، اولیاء پیر اور فقیر میں فرق کیا ہے. یہ میرے پاس آ گئے، نئے نئے آنا شروع ہے ہمارے یہاں، کیونکہ مجھے تو جواب سمجھ میں اس کا آیا نہیں ہے. ان سے عرض کیا اصطلاحات ہیں، اصطلاحات کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں ان اصطلاحات پر زمانے کی کچھ غلط چیزوں نے رسم و رواج میں کیا کر دیا، پردہ ڈال دیا ہے. تو ان کی حقیقت یہ کیا ہو گئی ہے، مخفی ہو گئی. ایک جگہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس صاحب کہنے لگے، کسی دفترکاری دفتر میں کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، جیسے آج کا رواج ہے کہ وہ غیر رشوت کے کام نہیں کرتے، کو تنگ کیا انہوں نے، کہتے ہو بڑا اللہ کا ولی جی، اس نے یہ کیا یہ کیا کیا. یہ صاحب جو ہے نا، یہ ماشاء اللہ باشرہ، میں نے کبھی لوگ تو کہے لیکن آپ تو یہ نہ کہو نا، ذرا غور تو کرو آپ کیا جملہ کہہ رہے ہیں. یعنی اس فاسق اور فاجر کو جو ظالم رشوت سے لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے اور کچھ کام بھی ہونے دے رہا ہے، اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا بڑا ولی ہی تندیا کہہ رہے ہیں اس کو، کیا ولی یہ ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوا، اس اصطلاح کا غلط استعمال شروع ہو گیا. یعنی اللہ کے ولی کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے ولی ہوتا کیا ہے. خود اپنے طور پر ایک ہم نے قائم کر لی اصطلاح عوام کے اندر آ گئی، اور چلتے چلتے وہ دینداروں میں آ گئی، دیندار بھی سوچ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات کہاں جا رہی ہے. یہ میں نے ان سے تھوڑا سا عرض کیا اس بات پر، اس لیے میں اس یہاں پر یہ بات آ گئی نا کہ یہ طالب اور اللہ والے جو ہے نا، اب آج کل کے فقیر ہیں جو ظاہری طور پر پتہ نہیں کیسے لباس بنا کر اول پول بک رہے ہیں، کبھی مارفتیاں گلنا جا رہے ہیں، نہیں سمجھتے کسی کو. یہ فقیر ہیں، درویش ہیں، یہ مست ہے، کیونکہ ہم نے حقیقت کو دیکھا، یہاں ہمارے سامنے حقائق ہے نہیں. تو اللہ کا ولی جو ہے، جس کے جمع اولیاء ہے، وہ کون ہے؟ ولی دوست کو کہتے ہیں. اب اللہ کا دوست کون ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن دوست بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اللہ کا ولی کون ہوگا، اللہ کا دوست کون ہوگا، جو اللہ پاک کی اطاعت پر جمنے والا، اس کی نافرمانیوں کو چھوڑنے والا. تو اللہ والا وہ ہوگا. جو اس کے احکامات پر چل رہے ہیں،
اس کی نافرمانی میں جو اپنے نفس پر چل رہا ہے, اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے, یعنی جس نے شریعت کو تابع کر دیا نفس کے, جو چیز مربوب وہ لے لی, جو نہیں ہے میں نہیں مانتا جی ہم کہہ دیتے ہیں ضرورت کے ساتھ. یعنی ہم نے اپنی طبیعت کو اپنے اس پر, تو اسی لیے اس زمانے میں زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ وہ آپ کے پاس اس کے لیے آتے تھے اور اللہ والوں کو لوگ اس لیے جاتے تھے تاکہ وہ نکھار آ جائے, حقائق سامنے کھل کے آ جائیں اور دل تسلیم کرنے والا ہو. تو اس لیے ان کو جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس دور میں سے گزر رہے ہیں, اصلاح کے دور میں سے گزر, ان کو کہہ رہے ہیں اے طالب, جس طلب کو لے کر آیا ہے کہ میرا نفس مقلوب ہو جائے, مرعوب ہو جائے, اس سے اللہ اللہ پاک کی محبت غالب آ جائے تاکہ اس کی اطاعت آسان ہو جائے. اور اے اللہ والے, جس نے محنت کر کے اس حالت کو حاصل کر لیا ہے کہ اس کے قریب ہو گیا, اس کی رضا کے قریب ہو گیا, اس کی خوشنودی والے اعمال کو کرتا رہتا ہے, اس کو فرما رہے ہیں کہ اے طالب, اے اللہ والے مخلوق, جو تجھ کو روپیہ پیسہ کپڑا دے اس کو دو شرطوں سے قبول کر. اللہ والوں کو لوگ ہدیے دیتے ہیں, یہ عام سا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہدیہ دیتا ہے. تو اللہ والوں سے جو تو محبت ہو جاتی ہے, میں یہ حقیقی اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں, یہ کتاب تو نہیں سے ہے نا, لیکن ان کو بھی سمجھا رہے ہیں اگلی بات کہ یہ لوگ تو اپنی محبت میں آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کو اللہ کا مقرب سمجھ رہے ہیں, اللہ کا محبوب سمجھ رہے ہیں, اللہ کا طالب سمجھ رہے ہیں, اللہ کا دوست سمجھ رہے ہیں, اور اس محبت میں ان کے دل میں جو آپ کی ایک عظمت اور عزت آئی, اس بنا پر ان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ ہمارا آپ قبول کر لیں. اب اس کو ان کو فرما رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ مخلوق جو تجھ کو روپیہ کپڑا پیسہ کپڑا دے تو اس کو دو شرط سے قبول کر لیں, ایسا نہیں کہ وہ آگے لے لیں جو بھی آگے, نہیں, دو شرط. اول یہ کہ تیرا حال اور ذوق کے قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, مخلوق محض واسطہ ہے. اب یہ بات بھی بڑی اونچے درجے کی ہے, اس لیے ذوق کا کہا ہے انہوں نے کہ تیرا حال اور ذوق کے قلبی یہ ہو, یعنی تیرے دل کے اندر تیرا یہ ذوق بیدار ہو چکا ہو اور یہ حالت تیری جو ہے اتنی قوی ہو کہ واقعی تیرا دل وجدانی طور پر سمجھے کہ دینے والا حقیقی کون ہے, صرف اللہ ہے. یہ آیا نہیں ہے, بھیجا گیا ہے, یہ دینے والا کون ہے, اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اور یہ میرے پاس آیا, یہ صرف زبان کی بات نہیں, آگے آ رہی تھی کہ مخلوق واسطہ محض ہے تو میرا علم اس کے لیے کافی نہیں ہے. ہم بھی کہیں گے ہمیں بھی بتائے دینے والا کون ہے, اللہ, علم کافی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک تو ہے کہ دینے والا اسی کو جانتے ہیں. اتنی سی بات پر ہی بات ہو, میرا علم اس کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو, اب یہ اندر کی چیز ہے, یہ ذوقی چیز ہے, یہ مخفی چیز ہے, یہ میں جانتا ہوں میرا کیا, آپ اپنے اندر جانتے ہیں. یہ اللہ نے عجیب چیز رکھی ہے, بل انسان اعلی نفس سے ہی, ہر انسان جانتا اپنے آپ سے, آپ میرے اندر کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, اس لیے یہاں بتا رہے ہیں. اب کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے بول رہا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کتنی ہے اس کی استعداد, آپ سے پردہ ڈال دوں گا, آپ کے سامنے بن کے بیٹھ جاؤں گا, آپ کو قائل کر لوں گا آپ کو, ہے, لیکن میں جانتا ہوں, اس لیے فرما رہے ہیں تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجے میں بھی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے نہ دل کی مدد مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو, دینے والا کھلی آنکھوں موتی حقیقی کو جانے. اب یہ دل کا فعل ہے, یہ وہی دل ہوگا جو دل نفسانیت سے پاک ہو جائے گا, جس کے اندر منفی جذبات مغلوب ہو جائیں گے. یہ وہی دل ہوگا, ہر دل نہیں ہوگا. یہ نفسانیت کیا ہو جائے گا, اس کے اندر کل عدم ہو جائے گی, سر ختم تو نہیں ہوگی لیکن کیا مغلوب ہو جائے گی, کہ اس کا دل مشاہدہ کرے گا اور مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے گا نہ دل کی نظر. اور جب تیرے اندر یہ شرط و صفت پائی گئی, پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا دل بن گیا ایسا, اور تو اس کو دل کے اندر سے اس ذوق, یہ وہی ذوق کی چیز ہے, اس سے محسوس کر رہا ہے. اس کے بعد سے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ہدیہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو. اب دو باتیں یہاں بھی آ گئیں, پہلی شرط یہ آگے دل طرح بن چکا ہے, صاف شفاف ہو چکا ہے, منفی جذبات مغلوب ہو چکے ہیں, غیر کی طرف جا ہی نہیں رہا, مخلوق کا یقین دل سے بالکل نکل گیا ہے, اللہ کی ذات سے ایسا تعلق مضبوط ہو گیا ہے کہ فاعل حقیقی اس کا دل مشاہدہ کر رہا ہے ہر ایک کے اندر وجدانی طور پر. اس کے بعد سے دوسری شرط یہ ہے کہ ہدیہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے معافوں کو. علم ظاہری سے مراد شریعت ہے, یعنی شریعت اگر تجھ کو اس کے لینے کی اجازت دے تو لے ورنہ نہ لے. مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ ہدیہ دے اور اس کا قصب حرام ہے, صاف پتہ ہے کہ حرام کاروبار کر رہے ہیں, یا نابالغ ہے, یا سود یا رشوت کی آمدنی سے وہ سے دے رہے ہیں, اس کا علم ہو, یہ ظاہری, یہ تو صاف سی بات ہے, سامنے موجود ہے کہ یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے, یہ رشوت لیتا ہے, یہ سود لیتا ہے, اس کا کاروبار حرام ہے, اب وہ لا کے ہدیہ دے رہا ہے, تو اس کو قبول نہ کر. یہ تو ظاہری چیز آ گئی, اور علم باطنی یہ ہے, یہ دوسری چیز ذوقی آ گئی, یہ مخفی چیز آ گئی. پہلے تو یہ چیز ہے, اس کے بعد تو دیکھ کہ تجھے اس کی حاجت و ضرورت ہے یا نہیں, اگر ضرورت حاجت تو لے اور زائد حاجت نہ لے, وہ دے رہا ہے تو جتنی حاجت نہیں لے تو اس سے زیادہ نہ لے. ہاں اگر اس لیے لے کہ دوسروں کو دے دوں گا تو قبول کر لے, یہ بات نہیں چیز آ گئی جو مخفی ہے. اور نیز اس شے کو بھی نہ لے کہ جس کی خواہش کو تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے دبانے کے لیے چھوڑ چکا ہے, اب وہ تیرا امتحان کے لیے اللہ نے تیری طرف بھیجی ہے, اپنا علاج کر رہا ہے, اپنی بیماری کے علاج کے لیے, نفس کو دبانے کے لیے, اس کی قوت کو توڑنے کے لیے, اس کو مغلوب کرنے کے لیے ایک خواہش ابری تھی اس کو چھوڑ چکا ہے, اب امتحان آ گیا تیرے لیے, اب یہ تو ہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا, اس لیے آ گیا نا ہر ایک. تو یہ بات نہیں, تو ظاہری بات نہیں دونوں چیزیں, اور نیز دے کر احسان جتانے والے اور فخر کرنے والا کا ہدیہ بھی نہ لے. کہے گا دیکھا نا میں نے تیری مدد کی, جس کا پتا ہو. اور نہ ایسی شخص کا ہدیہ لے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اس کا ہدیہ ثقیل ہو گیا. اور یہ سب علم باطنی کی فرق ہے. اب ظاہری طور پر اس کی کمائی صحیح ہے لیکن دل میں اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہو رہا. یہ اس باب کا آخری ملفوظ گزرا ہے فقر و فاقہ کے اندر آ گیا نا. فقر و فاقہ کے اندر جب چونکہ اپنے آپ کا اپنا علاج کر رہا ہے, اپنی احتیاط کو اللہ کے آگے رکھ رہا ہے, اپنے نفس کو مغلوب کر رہا ہے اس کی قوتوں کو توڑنے کے لیے, پھر اب کر دوں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پر نفس پر ظلم کر رہا ہے, نہیں, نفس کا جائز حق اس کو دے رہا ہے. رحبانیت اسلام میں نہیں ہے. حدود یہ جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ناجائز خواہشات کو چھوڑنا یہ مقصود ہے, مطلوب ہے, اور جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا یہ بھی منع ہے. لیکن جائز خواہشات کو بھی ایک حدود تک. اب کھانا حلال ہے تو زیادہ کھائے گا تو بدتمیزی ہوگی نا, تو جائز خواہشات کو بھی جائز حدود تک گیا ہے. اب اس کے اندر چونکہ یہ میں نے اب کہنا کہ یہ چونکہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اس کی قوت کو توڑنے کے لیے, تو ان کے حضرت جو ہے یہ ان کو سمجھا رہے ہیں, تو اس دوران میں جو مکر و فریب سامنے آ رہے ہیں اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس میں یہ بھی ہوگا, نفس اس طریقے سے بھی حملہ کرے گا, گرتا گرتا بھی دشمن جو ہے نا گرتا گرتا بھی وار کر جاتا ہے. اب محبوبیت ہو گئی, لوگوں کے دلوں میں عزت ہو گئی, زہد کی وجہ سے جو دل میں بے رغبتی رہ ناجائز سے ہوئی اور جائز سے بھی ایک حد تک رہی اور اس کا پتہ لگا اور لوگوں کے دلوں میں عزت, اب یہ آ رہے ہیں, ابھی حدیے پیش کر رہے ہیں. اس لیے اس کے آداب بتا دیے, ظاہری بھی اور باطنی بھی کیا ہے. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو بھی ایسی قوت اور ایسی اللہ پاک ہمت عطا فرمائے کہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنے اندر بھی اس اعداد کو حاصل کرنے والے بنیں. اب گیارہواں باب شروع ہو رہا ہے, نفس کی ریاضت اور اس کی پنہانی خرابیوں سے ڈرانے کے بیان میں. یہ پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت کے جو ارشادات ہیں یہ تو حضرت کی مفتی مجلسوں میں جو ہوتے تھے, یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ پاک ان کے معتقدین کے دلوں میں ایسی محبت اور عقیدہ ڈال دی کہ انہوں نے محفوظ کر لیے, لکھ لیے. تو 709 ہجری میں وصال سے پہلے جتنے ارشادات تھے ان کے, اس وقت ان پر جو ان کے معتقدین تھے انہوں نے کیا کیا, لکھ لیے عربی میں. تقریباً 200 سال بعد جو ہے نا مولانا علی متقی رحمتہ اللہ علیہ اس کی تبویب کر دی, کیا کر دی, اس کی کلاسیفیکیشن کر دی, باب باندھ دیے. جیسے پڑھتے آ رہے ہیں توبہ کا آ گیا, یہ فقر واقعہ کا آ گیا, یہ زہد کا آ گیا, اب یہ باب آ رہا ہے نفس کی ریاضت اور اس کی پنہانی خرابیوں سے ڈرانے کے جانے میں بیان میں. ابھی چونکہ اصل تو بتایا نا عربی میں تھے, پھر اس کی کئی زبانوں میں شرحیں لکھی جا چکی ہیں. ہمارے حضرت مولانا خطیب فارسی نے طرف ترجمہ کیا, ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ اس کی تشریح کی. اب وہ زبان جو اس کا رائج تھی وہ ہے یہ, اب اس کو بھی وقفہ گزر گیا, اب ہماری سمجھ یہ باتیں نہیں آئیں گی. پنہانی بات جو ہے یہ بات عام طور پر نہیں چھپی, نفس کی ریاضت یا نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, کیونکہ سب سے بڑا ہمارا دشمن تو یہی ہے جو ہمیں روکتا ہے اللہ کی اطاعت سے, اللہ کے مقابلے میں آتا ہے. اور اس کی جو چھپی خرابیاں ہیں اس کے ڈرانے کے بیان میں جو حضرت مسعود آتا ہے یہ وہ ہے, ایک پڑھ لیتے ہیں جس میں سے وقت تو ہے تھوڑا. فرماتے ہیں, اے اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا, ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو دوسرے پوشیدہ اور غائبہ زیادہ بہتر ہے. اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا, ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے دوسرے پوشیدہ غائبہ زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ میں فرماتے ہیں عبداللہ گوبی رحمۃ اللہ علیہ, اے طالب اور اے مرید, جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے اور حضرت سے تعلق جوڑ لیا ہے اور اس طلب میں ہے, فرماتے ہیں کہ تیرا فل جو اسرار الہیہ اور معارف اور تقدیری امور کے راز معلوم کرنے کی طرف مائل ہے. یہ عجیب راستہ ہے. جب آدمی اس راستے میں چلتا ہے نا اپنے دل کی اصلاح کے لیے, اور اس کا جو شیخ ہے, جو اس کا پیر ہے, جو اس کا مرشد ہے, جو اس کا استاد ہے, جو اس کی تربیت کرنے والا ہے, وہ اس کو کچھ ذکر, کچھ دل کے ایسے اشغال, کچھ مراقبات بتاتا ہے جس سے دل کے اندر شفافت آئے, لطافت آئے, قوت آئے, ہمت آئے, نفس کی پہچان ہو, اس کے مکروہ کو سمجھے. جب ان اعمال کے اندر لگتا ہے, اس کے لیے مجاہدے کرتا ہے, تو اس پر پھر اس کے دل کے اندر یہ عجیب قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں, اور توجہ پھر ادھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ایک چیزیں ایسی نظر آ رہی جو لوگوں کو نہیں آ رہی, اس کو مزہ شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے یہ پھر نفس کو بھی مرغوب ہوں گی کہ میں کچھ بن گیا ہوں. پھر انتظار لگے گا. تو یہ ایسے حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے اور اختیار میں نہیں ہے, کسی کو ہوتے کسی کو نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ اللہ والے اپنے تال جو ان کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کو اس سے بھی نکالنے کے لیے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ اے طالب, اے مرید, تیرا قلب جو اسرار الہی ہے, اللہ پاک کے وہ جو ایسے بھید ہیں جو عام نہیں تجھ پر کھلنے شروع ہو گئے, اور ایسے معرف یا تقدیری امور کے راز معلوم کرنے کی طرف مائل ہے کہ پتہ چلے مجھے. اور جس کو کشف شروع ہوتا ہے وہ کسی کو پتہ تھا, ہر بندہ جاتا ہے کہ ذرا دیکھو میرا حال دیکھو. ذرا ایک نئی چیز ہے, حالانکہ یہ ذنی چیز ہے, یہ اپنی جگہ بالکل محققین کی تحقیق ہے کہ کشف, کشف کیا ہے؟ وہ چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھتے اس پر کھل گئی, نظر آنے لگی, انکشاف ہو گیا ان کو. وہ ہمارے لغت العامیہ میں, سعودیہ میں کشاف کہتے ہیں ٹارچ کو. ٹارچ ہے نا, تو کیا کہتے ہیں؟ کشاف. اندھیرا ہے نا, تو کشاف جلائی روشنی, کیا ہو گیا نا. تو کشف یہ ہے کہ جو عام لوگ نہیں دیکھ رہے اس کے اندر ایک ایسی استعداد آ گئی ہے کہ وہ دیکھنا شروع کر دیا اس نے. اب اس کی توجہ لگ گئی. اگر مربی حقیقی ہے, اللہ کی ذات ہے, اس کا فضل نہ ہو تو وہ اسے پھنس جاتے ہیں. تو ایک تو کشف ہوتا ہے واقعی, اور ایک اس کا اپنا خیال وہ شکل ہو جاتا ہے, شکل بن کے سامنے آ جاتی ہے. جی بہن سال جائے, اور ایک شیطان جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ تلبیس کرتا ہے, وہ لے آتا ہے شیطان. اب تینوں میں تمیز کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ واقعی میرا کشف ہے, صحیح والا ہے, یا میرا خیال ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے یہ راستہ ایسا ہے, اس میں ماہر کی نگرانی کی ضرورت ہے. جو راستہ پرخطر ہو اس میں جب تک ماہر نگران ساتھ نہیں ہوگا تو خطرے پڑ جائے گا. یہاں زیادہ ضروری ہے, تو اس میں اس راستے شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یہاں سے روحی آتے شریعت. تو جو اللہ والے ہیں, جو حقیقی ہیں, وہ شریعت کی نگرانی ہی میں چلاتے ہیں. اب یہاں دیکھو نا, اسی لیے اس طرح ہمارا یہ بات آگے بھی چلے گی انشاءاللہ. تو جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں نا تو میلان شروع ہو جاتا ہے, خود بھی نیچی نظر آ رہی ہے, بار بار یہ بھی دیکھوں وہ بھی دیکھوں, اور جو ان کے دوستوں کو پتا چلتا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت کے خلیفہ کا واقعہ ہے میجر شریف صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, وصال ہو گیا ماشاء اللہ. ان کو ہوتا تھا کشف, لیکن انہوں نے زندگی بھر جو کشف ہوا لکھ کر حضرت کے پاس بھیجا. اتنا بڑا ان کا وہ بن گیا پورا, جس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی. جو کہتے ہیں میری کشکی چیزیں ہیں نا, عام عوام کی استعداد سے باہر. لیکن انہوں نے زندگی بھر جب تک حضرت حیات رہے جو ان کو مکشوف ہوا اپنے شائع کے پاس لکھ کے. ایک واقعہ آ گیا چیز من میں چھوٹا سا گیا نا, ان کے بچپن کے دوست کلاس حکیم عبد الحبیب صاحب, ان کا مثال بھی ہو گیا پنڈی میں حضرت کے خلیفہ جن کے ذریعے سے حضرت تعارف ہوا ہے سارا. اب جب ان کو کشف شروع ہو گیا اور حکیم صاحب کو پتا چلا ہے, تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ دوست احباب تذکرے, ایک نئی چیز تذکرے ہوتے ہیں نا, کہ سر یہ دیکھو یہ دیکھو. انہوں نے کہیں ان کو کہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نے جو فرعون کے جادو کا مقابلہ کیا, اس کو ذرا دیکھو ذرا کشف سے, ذرا ذرا غور کرو اس کے اوپر. دوست تھے, انہوں نے اپنا جو ہے نا شروع کیا تو ان کو نظر آ گیا فرعون جو ہے نا, اور وہ جادوگر سارے کے سارے جو ہے نا, اور وہ جو منظر جو ہے, اور پتہ نہیں وہ کشف تھا یا وہ ان کا اپنا خیال تھا. بہرحال ان کے بقول کہ مجھے جو فرعون نظر آیا مجھے اتنا غصہ آیا اس کے اوپر کہ یہ اللہ کا باغی اللہ کا دشمن اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا, اس کا میں کرتا ہوں. تو میں نے اس میں درج ذکر کرتے ہوئے اسے ذکر قلبی کو جو ہے نا میں نے اس میں رات کو اس کے سر سے زور سے غصے سے تصور سے مارا, اس کا میں علاج کرتا ہوں, یہ اللہ کا دشمن. کہنے لگے اس کے بعد جب میرے اندر جو ظلمت آ گئی نا, پریشان ہو گئی, مجھے کیسے چل رہی تھی, نوارات کا نزول ہو رہا تھا, نظر آ رہے تھے, اور وہ بالکل سارا معاملہ کیا ہو گیا. اپنے اس کو لکھا وہاں سے ڈانٹ آ گئی, ٹھیک ٹھاک ڈانٹ آئی. سمایا ہوں میں کیا ان قصوں کو معلوم کرنا کیا معمول تھا مخصوص تھا؟ عجیب بات ہے کہ اللہ کا مراقبہ چھوڑنا فرعون کا مراقبہ کرنا, اللہ کا مراقبہ چھوڑنا ہے. اور سمایا کہ فرعون سے کو شیطان بدجا دیتے ہیں, کہ شیطان نے کیا کہا تھا انسان آدم علیہ السلام سے, میں اس سے بہتر ہوں, نہیں کہا تھا نا اللہ سے بہتر تو نہیں کہا تھا نا, یہ تو فرعون تو ایسا ہے کہ جو کہہ رہا اللہ سے میں, اس کا مراقبہ کیوں کیا؟ یہ کشف بازی کو چھوڑو, تو یہاں ضرورت ہوتی ہے. لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری, نہ مقصود ہے نہ ہر ایک کو ہوتی ہے, تصوف میں مقاصد میں نہیں ہے, مقاصد میں یہی ہے. اسی لیے جیسے ابھی یہ بعد میں چلے گی بات ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہاں بھی اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی عیوب باطنی کی نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے اس سے پوشیدہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اندر کے اپنے چھپے مرد ہیں ان پر نظر کر کے ان کو نکال, ادھر کیوں لگ رہا ہے؟ یہ آگے ان شاء اللہ بات چلے گی. جیسے ہمارے حضرت نے انہوں نے لکھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ کیوں کیا تم نے, اصل چیز یہ ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے, جو اصل ہمارا مقصود ہے, جو تصوف کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی صفائی آئے, ایسی شفافت آئے, ایسی لطافت آئے, ایسی پاکیزگی آئے کہ اللہ کا ہر حکم اس میں کوئی شک تردد نہ رہے, جی چاہے اور اس پر عمل کرنے والے بنے, اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے, نفس کے بہانے نہ چلیں. اس لیے خلاصہ یہی ہے, ہر اطاعت کو کرنے والے بنے, ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے, اس کی ہمت حاصل کرنی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ ہے اللہ کے ذکر کی کثرت بھی ہے, اس کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم بھی ہے وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُونْ مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو, اور غافلین میں سناؤ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا علاج قرآن ایک یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو, دل میں بیداری آئے گی اور دل میں قوت اور ہمت آئے گی. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے, اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں کو پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی غذا ملے گی, روحانی تانس ملے گا. دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. لیکن یہ کام ہوگا کثرت سے کرنے سے. وَقِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یہاں سے مارے دوسری جگہ پر اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی میں بیٹھ کر. یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے, اور اصل جو ہم جو چاہتے ہیں اپنے اندر نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے, نفس کو مغلوب کرنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں باقاعدہ کچھ تنہائی میں وقت نکال کر اللہ کے نام کے ساتھ مشق کی ضرورت ہے. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, یہ رب خود فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم کیا ہے, متبرک ہے. تو یہ مبارک نام جو ہے اس کو دل کے اندر رچا لیں, بسا لیں, دل میں برکت آئے گی, دل کو تبرک ملے گا. تبرک وہی ہے اس کا میلان اطاعت کی طرف جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. یہ تصور کا ذکر ہے, دل میں تصور سے لکھیں یا تصور کریں لفظ اللہ, خوش نما رنگ جس کو جو اچھا لگتا ہے, اور اسی کی تکرار محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس بچے کی ذرا جو حفظ کر رہا ہے نا, تکرار ہی کرتا ہے نا, اذا سما ان اذا سما ان اذا سما ان فطرت فطرت فطرت, تکرار کرتا ہے نا, تو اس کے حافظے میں کیا ہو جاتا ہے, یہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تکرار اس لیے ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ ایسا یاد رہنے لگے, تنہائیوں میں حرام کا منہ سے روک دے, اس کی اطاعت پر ہمیں ابھارے. تب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے, دل میں پاکیزگی قوت ہے, اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں محبت کے ساتھ ہیں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں. Thank you.